بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1019، سورہ یونس آیت نمبر 75، 76، 77، 78.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ثم بعثنا من بعدهم موسى، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو وہارون اور ہارون کو، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا ہماری اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا انہوں نے تکبر اختیار کیا، گھمنڈ اختیار کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھے، نافرمان لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا تب انہوں نے کہا، ان هذا لسحر مبین، بے شک یہ تو یقینا کھلا ہوا جادو ہے. اب کتاب آ گئی، توریت آ گئی، اللہ کی شریعت آ گئی، تو اب یہ کہتے ہیں جادو ہے. قال موسیٰ، حق آنے پر حق کو کہتے ہیں جادو. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءكم، حق بات کے لیے تم ایسا لفظ کہتے ہو؟ جب حق تمہارے پاس آیا تو تم حق کے لیے یہ بات کہتے ہو؟ السحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ حق کو تم جادو کہتے ہو؟ السحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم برابر کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرما رہے ہیں، تو جادوگری ہوتی اور ہم جادوگر ہوتے تو ہم کو کامیابی ملتی. یہ دستور ہے اللہ کا، کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے. ولا يفلح الساحرون، قیامت تک کے لیے آپ یاد رکھیے جملے کو، ولا يفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے قیامت تک کے لیے. تو اگر یہ جادوگری ہے تو یہ کیسے کامیابی حاصل ہوتی؟ حق کو آپ دیکھ رہے ہیں برابر غلبہ مل رہا ہے، تم جیسے بادشاہ کے سامنے للکار کر ہم کہہ رہے ہیں کہ فرعون تم اللہ نہیں ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کے سامنے غلام ہو تم، تم دیکھتے نہیں ہو اتنی جرات کے ساتھ ہم تمہارے سامنے کہتے ہیں، حق سر چڑھ کر بولتا ہے، حق دب کے نہیں بولتا. چنانچہ آپ دیکھیے جتنے بھی حق والے ہوتے ہیں وہ دب کر کبھی نہیں بولتے ہیں، وہ سر چڑھ کر بولتے ہیں، وہ بہت اونچائی کے ساتھ للکار کر کہتے ہیں کہ انسانوں حق یہ ہے، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ ناحق ہے، غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کو. یہ انہوں نے جواب دیا. تب قالو، تو انہوں نے یہ کہا کہ فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کہا، اجئتنا، کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کہ تم موڑ دو ہم سے ان لوگوں کو جن کو اس طریقے سے موضوع جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اس کام کے لیے تم آیا ہو. جو کام ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, جس رخ پر ہمارے باپ دادا نے ہماری زندگیاں چلائی ہیں, اس رخ سے موڑنے کے لیے تم ہمارے پاس آئے ہو. ہماری پوری نسلہ نسل کی جو تہذیب ہے, ثقافت ہے, اس کو ختم کرنے تم آئے ہو. یہ دیکھیے پالیسی ہے, یہ بیوقوف بنانے کی پالیسی ہے اور عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پالیسی ہے. اب پوری پبلک فرعون کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگی. ارے ہمارے آبا اجداد کی چیزیں, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, اور اس کو توڑوانے کے لیے یہ آیا. تب تو آپ ظاہر ہیں موسیٰ کی جن کے دل میں دشمنی نہ ہو ان کے اندر بھی دشمنی پیدا ہو جائے گی اس جملے سے. تو یہ بڑا پکا سیاسی تبصرہ اس نے یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اور پھر آگے یہ کہتا ہے اپنی بادشاہت کے خطرے میں محسوس کرنے کی وجہ سے کہتا ہے وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کو زمین میں بڑاپن اور بڑائی حاصل ہو جائے. ہم بادشاہ ہیں نا, ہماری بادشاہ ختم ہو اور تم کو ملے. اس کام کے لیے تم آیا ہو. تمہارا مقصد صحیح نہیں. تم اپنے لیے بڑائی چاہتے ہو اور اپنے بھائی ہارون کے لیے بڑائی چاہتے ہو. وما نحن لکما بمؤمنین, ہم تم دونوں پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. جائیے ان سے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہاں شروع ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ حق تعالیٰ نے نمبر دو پر رکھا ہے. سب سے زیادہ واقعات کو آپ دیکھیں قرآن مجید میں کس کا تذکرہ زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ ہے پورے قرآن مجید میں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. قصہ یہ نہیں کہ ہر جگہ پورا ڈیٹیل اور ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں, کہیں کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی بات بتاتے ہیں. حق تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے بات بتاتے ہیں پھر آگے اور دوسری بات بتاتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک اور ان کے واقعات سے مربوط جو چیزیں ہیں ان سب کا تذکرہ نمبر دو پر, یعنی پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر انہیں کا آیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خاص یہاں کیوں آیا, حالانکہ سلسلہ چل رہا تھا حضرت ہارون نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بھیجا, آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام اور بہت سے نبیوں کو بھیجا, اس میں بہت سے میں حضرت موسیٰ نہیں آتے ہیں. ذکر کرنے کی ضرورت بظاہر نہیں تھی, ان اجمالی تذکرے میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آ چکا ہے. پہلے اس سے پہلے والی آیات میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ ہم نے آدم کے بعد نوح کو اور بہت سے نبیوں کو بھیجا. اب جو بہت سے نبی میں حضرت موسیٰ نہیں آتے ہیں, لیکن پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص ذکر کرنا ان کی اہمیت کی وجہ سے ہے. دیکھیے چار پیغمبر بڑے دنیا میں اولو العزم گزرے ہیں, بہت ہی اونچا ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے, اونچا مقام دیا ہے. سب کا درجہ ایک سا نہیں. سید الاولین والآخرین, یہ سب سے اونچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا, یہ اولو العزم نبی ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کو آپس میں تفریق کرنے کی اور کہتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے فرق رکھا ہے. یہ اولو العزم نبی ہیں, چار پیغمبر ہیں یہ جن کا مقام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بتدریج اس طرح سے اونچا ہے. تو اس لیے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خاص طور پر کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے اتنی عبرت امت کو ملتی ہے کہ بہت کم واقعات میں امت کو ان کے واقعات سے عبرت ملنے والی چیزیں اور دوسرے واقعات کے مقابلے میں کم ہیں. اس میں بہت زیادہ ہے. اس میں آپ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زندگی تھی, گھرانہ تھا بالکل عام گھرانہ. اب اس میں ایسے وقت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں کہ فرعون کی فوج یہ اور اس کی چھاؤنی برابر تلاش کر رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے. اور انہی دنوں میں جبکہ فوجی چھاؤنی برابر کام کر رہی ہے اور تلاشی لے رہی ہے, ایسے ہی وقت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور کہاں کہاں رکھا ساری تفصیلات آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی. فوج گھر میں آتی ہے اور تلاشی لیتی ہے اور اس وقت ان کو بچے کو تنور میں پھینک دیا گیا. ماں نے اٹھا کر تنور میں اور تنور آگ والی جگہ اور اس میں پھینک دیا کہ مرے تو یوں مرے لیکن فرعونیوں کے ہاتھ سے قتل ہو کر مظلوم ہو کر نہ مرے. اب جو فوج آئی اور تلاش کیا کچھ نہیں ملا, چلی تو واپس آ کر ماں نے جب دیکھا ہے تنور کو تو لگی بچہ ہنستے کھیلتے منہ میں اپنے انگلی کو رکھے ہوئے پی رہا ہے کوئی چیز. اور حشاش اور بشاش ہے, نہ کوئی گزن پہنچی ہے نہ کوئی تکلیف. اس انداز سے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور جگہ جگہ فرمائی, ایک ہی واقعے میں نہیں. کتنے مرحلے آئے ہیں جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے نجات دلایا. اور پھر اس کے بعد ایک ایسی طاقت اور ایسی قوت سے ٹکرایا ہے کہ تنے تنہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ڈیمانڈ پر اور ان کے مطالبے پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے نبی بنایا. واحد دنیا کا پیغمبر ہے, ایک ہی نبی ایسے ہیں جن کو مطالبے پر نبی بنایا گیا, ورنہ نبوت یہ کسی کے مطالبے اور کسی کی فرمائش پر نہیں کی جاتی. بقول مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 1,24,000 تقریباً صرف نبی آئے اور 315 رسول آئے, یہ الگ. اور اتنے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسولوں میں صرف ایک پیغمبر ایسے ہیں جن کو انسانوں کی فرمائش پر اور ان کے مطالبے پر نبی بنایا گیا, اور وہ ہیں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس کی خاص وجہ تھی, اور وجہ ان کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں کوئی تکلیف تھی جس کو معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے ان کو اپنی زبان بولنے کے لیے دشواری ہو رہی تھی. تب انہوں نے کہا تھا کہ فرعون جیسے بددماغ کے پاس ہم کو جانا ہے تو شاید ہماری بات وہ پوری سمجھ نہ پائے ہماری زبان میں تکلیف ہونے کی وجہ سے. اے پروردگار ہمارے بھائی کو بھی ہارون کو بھی نبی بنا دے تاکہ ہمیں بھی ایک طرح سے قوت مل جائے گی اور فرعون کے سامنے دندناتے ہوئے ہم بات اپنی کہہ سکیں گے. تو حق تعالیٰ نے اس بات کو قبول فرمایا اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے ساتھ نبی بنایا. تو ایسے حالات آئے ہیں کہ دربار فرعونی میں جا کے جب ٹکرایا ہے, مجال نہیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے ساتھ ٹکرا دی, لیکن چونکہ یہ پیغمبر تھے اور حق تعالیٰ کا یقین ان کے دل و دماغ میں جاذب ہو چکا تھا, اس لیے اس طاقت کو انہوں نے گرو سمجھا. یہ اصل سبق دینا ہے. دنیا کی طاقتوں کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گرد اور مٹی اور دھول سمجھتے تھے, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی. اور یہی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے دلوں میں پیدا فرمائی تھی کہ دنیا کی طاقتیں گرد ہیں, غبار ہے, دھول ہے, مٹی ہے, اس سے زیادہ کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں. اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے, اصل انعام اللہ کے پاس ملنے والا ہے. دنیا میں آپ کو کون انعام دے سکتا ہے اور کیا دے سکتا ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیں اقبال نے, علامہ اقبال نے کہا, دیکھیں آپ کو ہم کو اپنی حقیقت سمجھائیے, تم ہو کون, سمجھتے کیا ہو؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستارے جہاں نظر آتے ہیں لاکھوں کروڑوں سربوں کھربوں ستارے نظر آتے ہیں, تمہارا مقام اس سے اوپر ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تم یہ سمجھتے ہیں دنیا میں اتنی جگہ ملی, اتنی حصہ ملا اور اتنا مال ملا تو سمجھتے ہیں بہت ہیں؟ یہ گرد ہے, کچھ نہیں تمہارے اعتبار سے. تمہارا مقام تو اس سے اونچا ہے, پرے ہے, پرے مانے بہت آگے ہے، پرے ہے چرخ نیری فام سے منزل مسلمان کی. چرخ کہتے ہیں آسمان کو، نیلا نیلی فام یعنی نیلا آسمان، پرے مانے بہت آگے، پرے ہے چرخ نیری فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کارواں تو ہے. تمہارے پیروں کے نیچے یہ ستارے ہوں گے، چاند ہوں گے، سورج ہوں گے، یہ تمہارا مقام ہے. تم زمین کے لیے لڑتے ہو اور زمین کی بادشاہت کے لیے سمجھتے ہو بہت بڑا کمال کر دیا، کچھ نہیں، تم حقیر ہو، تمہارا مقام تو وہ ہے. یہ حقیقت اور یہ فکر اقبال نے سمجھائی ہے، اور یہ یقینی فکر ہے، یہ ایمانی فکر ہے، یہ قرآنی فکر ہے، اگر امت سمجھ لے اس کو. اور اسی حقیقت کو یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. رب تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.